نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. الله تعالى شانه جب اپنے کسی نیک بندے کی زیارت کی، ملاقات کی، صحبت کی سعادت عطا فرماتے ہیں تو یہ ایک بہت قیمتی اور بہت بڑی نعمت ہے. یہ شعر بہت مشہور ہے، یک زمانہ با صحبت اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بیریا. یہ بڑے بڑے بزرگوں کا مقولہ ہے، یہ بڑے بڑے علماء کا مقولہ ہے. یہ شعر کہنے والے نے کہا، مگر اس شعر کو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے محدثین مفسرین نقل کرتے چلے آئے ہیں. اور جو علماء محدثین مفسرین اس شعر سے واقف نہیں، اس شعر سے پہلے کے جو حضرات ہیں، یا یہ کہ وہ فارسی زبان کو نہیں جانتے ہیں، تو مضمون شعر پر تو سب کا اتفاق ہے. یک زمانہ با صحبت اولیاء، اولیاء کی صحبت میں ایک مدت گزار لینا، اور مدت سے مراد کوئی معتد بھی ہی مدت نہیں، چند گھڑیاں مل گئی، بشرطے کہ وہ ولی ہو، صاحب ایمان ہو، صاحب تقوی ہو، متبع شریعت ہو، اس کا اللہ سے تعلق ہے. تو ایسے شخص کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جانا بہتر از صد سالہ طاعت بیریا. یہ بہتر ہے اخلاص والی سو سال کی عبادت سے. ایک شخص جو ہے وہ اخلاص والی سو سال تک عبادت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت بجا لاتا ہے سو سال تک، سو سال تک اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، سو سال تک طاعت میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرتا ہے. اور ایک اطاعت یا ایک عبادت ایسی نہیں ہے جس میں ریا کا دخل ہے. ایک شخص تو یہ ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں، کسی بزرگ کی صحبت میں، کسی نیک آدمی کی صحبت میں، متبع شریعت کی صحبت میں، متقی پرہیزگار کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے. پانچ منٹ کے لیے، دس منٹ کے لیے، پندرہ منٹ کے لیے، بیس منٹ کے لیے، صحیح طلب لے کر، صحیح محبت لے کر، صحیح عظمت لے کر، صحیح نیت کے ساتھ. تو یہ دوسرا آدمی پہلے والے آدمی سے بہتر. اب ظاہر ہے کہ عقل میں یہ بات نہیں آتی، اس لیے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا یہ ایک عمل ہے، تو اخلاص کے ساتھ اگر کوئی کسی اللہ والے کی صحبت میں 15 منٹ کے لیے بیٹھا, اسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا. اور دوسرا آدمی وہ ہے جس نے 100 سال تک اللہ کی نافرمانی کے بغیر اطاعت کی, فرما برداری کی, عبادت کی, اخلاص والی, اسے اللہ کے سامنے کھڑا کیا. تو جب ان کے عمل کو تولا جائے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 15 منٹ کا اس کا عمل جو ہے وہ 100 سال کی اس کی اطاعت سے بڑھ جائے گی. تو بڑوں کی باتیں سمجھنے کے لیے دین کی سمجھ چاہیے. اسی لیے جو آزاد ذہن کے لوگ ہوتے ہیں, جن کا شریعت کا مطالعہ نہیں ہے, قرآن اور حدیث سے واقف نہیں ہے, قرآن اور حدیث کو سمجھنے والوں سے ان کا تعلق نہیں, قرآن اور حدیث کو جن لوگوں نے سمجھایا ہے ان کی کتابیں پڑھتے نہیں ہیں, تفسیریں, شروحات, تو ان کا مزاج جو ہے مزاج وہ شرعی نہیں بنتا. ڈاکٹری کی 5-25 چیزیں سمجھ لینے سے کوئی ڈاکٹر تو نہیں بن جاتا نا. ایک وہ ڈاکٹر ہے جو پورے ڈاکٹری کا اس نے کورس کیا ہے اور کورس کرنے کے بعد سرجری میں بیٹھتا ہے 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال, تو پوری ڈاکٹری اس کی سسٹم میں آ جاتی ہے. ایک بات جب سنتا ہے تو اس کے سامنے وہ پورا طب کا نقشہ آ جاتا ہے. تو ایک تو وہ تشریح کرے, اور دوسری تشریح وہ کرے جو ڈاکٹر نہیں ہے مگر 5-7 سال سے ڈاکٹری کا شوق ہوا ہے, تو خود ہی کتابوں کو کھنگالتا ہے اور دیکھتا ہے اور وہ تبصرہ شروع کر دے. دیکھتے ہیں نا ہم لوگ آپس میں جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو طب میں میں بھی اناڑی اور آپ بھی اناڑی, نہ مجھے کچھ معلوم نہ آپ کو کچھ معلوم. تو جہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے وہاں کسی بیماری کا تذکرہ کرو, ڈاکٹروں سے زیادہ ہم بولتے ہیں. میں اپنا تجربہ بیان کروں گا, یہ اپنا تجربہ بیان کریں گے, یہ اپنا تجربہ بیان کریں گے, یہ اپنا تجربہ بیان کریں گے, 2 علاج یہ بتلائیں گے, 10 علاج وہ بتلائیں گے, 4 علاج یہ بتلائیں گے. اور یہ جو گفتگو ہماری چل رہی ہے اتنے میں ہم نے دیکھا کہ دروازے سے ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب داخل ہوئے, سب کی زبانیں اب بند ہو جائے گی. اس لیے کہ ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ ان ڈاکٹر صاحب کے سامنے ہماری جہالت اب کھل جائے گی. ہوتا ہے کہ نہیں جی, کوئی بیمار ہے تو 25 نسخے مل جاتے ہیں, 25 مشورے ملتے ہیں. تو بیمار ایک تو اپنی بیماری میں بیچارہ تھکا ہوا ہے, ہرا ہوا ہے, اور دوسرا یہ کہ 50 ڈاکٹروں کی بات سن سن کے جو ڈاکٹر نہیں ہے ان کی, وہ یہ مستقل دوسری بیماری ہو جاتی ہے. اور جو مشہور لوگ ہوتے ہیں, ان کے گھر میں تو دواؤں کا ڈھیر بھی لگ جاتا ہے, چونکہ سب خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ آپ نسخہ استعمال کرو, یہ استعمال کرو, یہ گولی بہت اچھی ہے, یہ سفوف بہت اچھا ہے, یہ پاؤڈر بہت اچھا ہے. تو ہماری جو آپس کی گفتگو ہوتی ہے, چونکہ ہم اکیلے اکیلے ہوتے ہیں اس لیے ایسا سمجھتے ہیں کہ میں بہت تجربہ کار ہوں, اس لیے کہ ہماری کوئی پکڑ کرنے والا نہیں ہوتا. مگر ڈاکٹر اگر ہماری تفصیل سن لے تو اسے ایسا ہی لگے گا جیسے کہ نرسری کے بچے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک اسی طرح ہوتا یہ ہے کہ یونیورسٹی کے کچھ گریجویٹس کسی گھر میں جمع ہے چائے پر اور انہوں نے دین کی بات شروع کر دی. یا دوسرے طبقے کے مالدار طبقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کی بات شروع کر دی, اب وہاں وہ عالم تو ہے نہیں, تو ہر شخص اپنی مرضی میں جو آتا ہے وہ تبصرہ کرتا ہے. اور جس طرح یہ سب جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ اپنے اپنے نسخے بیان کر رہے ہیں, ان نسخوں پر عمل کرنے جاوے مریض, تو ہو سکتا ہے کہ قبرستان کے آدھے راستے پر پہنچ جاوے. تو اسی طرح جو لوگ علماء نہیں ہوتے, جنہوں نے علم کے پیچھے اپنے اوقات کو خرچ نہیں کیے ہوتے, وہ اگر علم کی باتیں شروع کر دے اور علم کا چرچا شروع کر دے اور اونچی اونچی باتوں میں ڈسکشن شروع کر دے, حدیث اور قرآن کی تفسیر اور تشریح شروع کر دیں, تو وہ جہنم کے آدھے راستے پر پہنچ جائیں گے. اسی لیے یہ بہت مشہور مقولہ ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان, آدھا حکیم آدھا ڈاکٹر وہ جان کے لیے خطرہ ہے, نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا اور آدھا مولوی, نیم ملا خطرہ ایمان. تو جس طرح طب کے بارے میں, ڈاکٹری کے بارے میں, علاج معالجے کے بارے میں ہر عقل مند شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی ڈاکٹر کی طرف رجوع کرو, ماہر ڈاکٹر کی طرف, اسی طرح اس میں بھی یہی اصول ہونا چاہیے کہ بھئی ماہر عالم کی طرف رجوع کرو. تو بعض دفعہ جو ہے بڑے بڑے بزرگوں کی, معتبر حضرات کی, جن پر پوری امت کا اتفاق ہے, کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی جو اوپر اوپر سے دیکھتے ہیں, جن کے پاس گہرائی گیرائی نہیں ہوتی علم کی, اور اعتراض ہو جاتا ہے. علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے, خدا ترس علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے, خشیت والے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے, تفقہ والے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور کوئی دور اس جماعت سے خالی نہیں ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ قیامت کی صبح تک علماء حق کا اس روئے زمین پر رہیں گے, اس لیے کہ علماء حق کا کے ذریعے ہی دین کی حفاظت ہوگی, اگر علماء حق کا باقی نہ رہے تو دین ختم ہو جائے گا. یہ صحیح ڈاکٹر جو ہیں, جو دواؤں کی ریسرچ کرتے ہیں اور علاج معالجہ کرتے ہیں, اگر ایسا کوئی وقت آ جائے کہ سارے صحیح ڈاکٹر ختم ہو جائیں, تو اب تک جتنی ریسرچ ہوئی ہے اور جو ترقی ہوئی ہے, اگر سارے صحیح ڈاکٹر, معتبر ڈاکٹر ختم ہو جائے پوری دنیا سے, اور 25 سال ایسے بیچ میں گزر جائے, تو نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا, وہ علم ختم ہو جائے گا. تو دین کا بقا علم دین سے ہے, اور علم دین کا بقا علماء سے ہے, اور دین کو قیامت تک باقی رہنا ہے تو علم دین بھی قیامت تک باقی رہے گا, اور علم دین قیامت تک باقی رہے گا تو علماء بھی قیامت تک باقی رہیں گے. یہ عقل میں بھی آتا ہے اور نقل میں بھی ہے. تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ حضرت سمجھ میں نہیں آیا, تو کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, سمجھ میں نہ آئے تو پوچھے, انما شفاء العی السوال, وہ تو ہماری شریعت کہتی ہے, ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر گئے ہیں کہ کسی بات کو سمجھنے میں اگر آپ عاجز آ جائیں, آپ لاچار ہو جائیں, تو اس کا علاج جو ہے وہ سوال ہے, سوال کیجئے. السوال نصف العلم, سوال کرنا بھی آدھا علم ہے, سوال کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے, تو سوال کرنا چاہیے, اعتراض نہیں, سوال کرو. علماء پر اعتراض مت کرو, خود کو ناواقف سمجھ کر سوال کرو. اعتراض کرنے اور سوال کرنے میں فرق ہے. اعتراض وہ کرتا ہے جو خود کو بڑا مانتا ہے, خود کو بڑا, جو سپیریورٹی کمپلیکس میں ہوتا ہے وہ دوسرے کو انفیریئر سمجھ کر اس پر اعتراض کرتا ہے, اور جب سپیریورٹی کمپلیکس میں آدمی آ جاتا ہے تو سامنے والے کی بات کو دھیان سے نہیں سنتا, وہ حق کی تلاش میں نہیں سنتا، وہ اس نیت سے سنتا ہے کہ اگر اس نے مجھے جواب اچھا دیا تو مجھے پھر دوسرا وار کیسے کرنا ہے. اور جب کوئی سوال کرتا ہے طلب کے ساتھ، وہ انفیریئر ہو کر سوال کرتا ہے کہ یہ مجھ سے بڑا ہے اور میں اس سے سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو بات میں نہیں سمجھ سکا ہوں یہ مجھے سمجھا دے گا. اب یہ دھیان سے سنے گا اس کو سمجھنے کی نیت سے. تو ایک سوال ہے کسی کو خاموش کرنے کی نیت سے کرنا، دوسرا سوال ہے کسی سے سمجھنے کے لیے کرنا. تو سوال کرو، پھر دھیان سے سنو، دیکھو ہر ہر مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے یا نہیں. تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک شخص 10-15 منٹ کسی اللہ والے، کسی صاحب تقویٰ، کسی متبع شریعت، کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھ جاوے، یہ بہتر ہے. یہ بہتر ہے کس سے بہتر؟ 100 سال کی بغیر ریا والی طاعت اور فرما برداری سے. نہیں سمجھ میں آتا. یہ 15 منٹ کا اس کا عمل میزان ایک طرف کے پلڑے میں رکھ دو میزان کے، اور اس کی 100 سال کی عبادت ہے، کون سا وزنی ہو جائے گا وہ 100 سال والا؟ یہ سوال حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سے 2 مرتبہ پوچھا گیا، 2 مرتبہ، اور دونوں مرتبہ حضرت نے الگ الگ جواب دیا. ایک سوال کے 2 جواب بھی ہوتے ہیں، ایک اشکال کے 2 جواب بھی ہوتے ہیں، 2 طرح سے بھی حل کیا جاتا ہے. اس میں سے ایک مرتبہ حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ عمل 15 منٹ کا، 10 منٹ کا کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے کا 100 سال کی طاعت اور عبادت سے زیادہ بہتر اس لیے ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں جب کوئی صحیح نیت کے ساتھ اور صحیح طلب کے ساتھ، یعنی 2 چیزیں ہیں کہ ادھر بھی صحیح اللہ والا ہو، وہ بھی مخلص ہو، متبع شریعت ہو، صحیح پیر ہو، تو ادھر بھی صحیح ہو اور ادھر بیٹھنے والا بھی صحیح نیت کے ساتھ بیٹھے، تو 10-15-20 منٹ کی صحبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان اس کا کبھی سلب نہیں ہوگا. مرے گا تو ایمان پر مرے گا، ایمان سلب نہیں ہوگا. تو حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ صحبت صالح کا عمل کا اثر یہ ہے کہ ایمان محفوظ ہو جائے گا، اور 100 سال کی طاعت کے بعد بھی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ایمان محفوظ رہے گا. اس اعتبار سے وہ عمل اس سے زیادہ بہتر ہے. اور حضرت نے پھر فرمایا کہ شیطان نے کتنی طاعت کی تھی، کتنی عبادت کی تھی، کتنی لمبی، پھسل گیا کہ نہیں؟ تو کہا عبادت میں یہ گارنٹی نہیں ہے، صحبت میں یہ گارنٹی ہے، بشرطے کہ صاحب ایمان صاحب تقویٰ بھی صحبت ہو. اس لیے میرے بھائیو، صحیح العقیدہ، صحیح النظریہ، متبع شریعت، صاحب علم، خدا ترس، خشیت والے بزرگان دین کو ڈھونڈنا چاہیے، اور اگر وہ مل جائیں تو زیادہ سے زیادہ ان کی صحبتوں میں بیٹھنا چاہیے. اس سے ایمان بھی محفوظ ہوگا. تو ایمان تو اصل جڑ ہے، ایمان تو اصل تنا ہے، اور انشاءاللہ پھر اعمال اس کی شاخیں بھی زندگی میں آئیں گی جتنا زیادہ ہم اہتمام کریں گے اس کا. تو ابھی ہم لوگ کتنے خوش قسمت تھے، نماز سے جب فراغت ہوئی تو عمر نے مجھے کان میں کہا کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم اکیڈمی پر نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دل باغ باغ ہو گیا، بے انتہا خوشی ہوئی. حضرت کی تقریباً عمر جو ہے وہ 84 سال کی ہے، اور آپ کے دادا جو ہیں مولانا محمد یاسین صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے وہ مرید تھے، مولانا محمد یاسین صاحب رحمت اللہ علیہ، اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد. بخاری شریف حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے پڑھی، اور حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب ہم بخاری شریف پڑھاتے تھے تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے دل کی دھڑکن کے ساتھ جو اللہ اللہ کی آواز تھی وہ ہم سنتے تھے درسگاہ میں. تو حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے دادا جو تھے دادا, ان کو ایسے شیخ ملے اور ایسے استاد ملے, تو ان کی صحبت میں ان کو کیا کچھ نہیں بنایا ہوگا. پھر ان کے والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ, مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ, حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اور اجل خلفاء میں سے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت توجہ سے نوازا انہیں, اس لیے کہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ بھی شیخ الہند کے شاگرد تھے, مولانا محمد یاسین صاحب بھی شیخ الہند کے شاگرد تھے, بڑی توجہات سے نوازا. تو ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی اور پھر بچپن سے ایک ولی کی گود میں کھیلے پلے بڑے ہوئے, اور ظاہر ہے کہ جب ایک شخص خود بڑے بڑے بزرگوں سے اور دین کے بڑے بڑے کاموں سے مربوط ہوتا ہے, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ, دارالعلوم دیوبند کے مدرس, دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی, تو کتنے لوگوں سے تعلقات ہوں گے بڑے بڑے بزرگوں سے, تو وہ ان کے یہاں جاتے ہوں گے, وہ ان کے یہاں آتے ہوں گے, اور ظاہر ہے کہ باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کو لے کے جاتا ہے, وہ آتے ہیں تو اولاد کی ملاقات کراتا ہے. اور پھر ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اپنے والد صاحب کے مشورے سے, اور ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت توجہ سے ان دونوں بھائیوں کی تربیت فرمائی. میں نے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب حفظہم اللہ تعالی سے کئی مرتبہ یہ بات سنی, اور ابھی بھی سنی. ابھی جو یہاں اسلامک دعوی اکیڈمی میں بوت کے دن حضرت کی مجلس ہوئی علماء اور طلباء میں, اس میں فرمایا کہ 10 سال تک تو ہم دونوں بھائیوں سے تقریر بند کرا دی ہمارے شیخ نے, 10 سال تک تقریریں نہیں کرنے دی. اور یہ نہیں کہا کہ 10 سال تک تقریر نہیں کرنی ہے, بس تقریر مت کرو, بند کر دو تقریر. جوانی ہو, آدمی تقریر بھی کر سکتا ہو, لوگوں کی طرف سے دعوتیں بھی بہت ملتی ہو, اس کو کہا جائے کہ تقریر بند کر دو. 10 سال تک کتنا, یہی ایک مجاہدہ کتنا بڑا. دونوں بھائیوں نے جب تک ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ حیات رہے, تو اتنے بڑے ہونے کے باوجود, اتنے بڑے صاحب علم ہونے کے باوجود اور خلافت مل جانے کے باوجود, ہر سوموار کو اپنے شیخ کی مجلس میں جاتے تھے, خصوصی مجلس ہوتی تھی. ہمارے شیخ حضرت مولانا عیسیٰ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں ہر سوموار کو جاتے تھے. ایسے بڑے بڑے علماء, ایسے بڑے بڑے محققین, خود کو محتاط سمجھتے تھے اصلاح کے لیے, اور ایسا سمجھتے تھے کہ جب تک یہ صحبت موجود ہے اور جب تک یہ صحبت زندہ ہے اس وقت تک ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لینا چاہیے. آج کل ہم لوگوں کو صحبتیں مقصود, اصلاح مقصود مطلوب نہیں, سر سری گیا میں بھی اصلاح چاہتا ہوں, آ گئے نہیں آ گئے, کیا نہیں کیا. تو 84 سال کی عمر, حدیث کا شغف, فقہ کا شغف, تصوف کا شغف, تفسیر کا شغف, رات دن ایک ہی چیز ذہن میں, دین 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 دین, قومی ملی خدمتیں. اور حضرت جب یہ فرما رہے تھے کہ بھئی 10 سال تک جو ہے ہم تقریر پر پابندی رہی, تو میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ 10 سال تک پابندی رہی, یہ جو مجاہدہ ان دونوں بھائیوں نے اللہ کے لیے کہا, اس کے نتیجے میں آج دیکھو کہ دنیا کے کونے کونے سے ہر شخص کے دل میں ان دونوں بھائیوں کی تقریروں کو سننے کی طلب ہوتی ہے. اللہ کے لیے جب کوئی شخص کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ اسے بہت زیادہ دیتا ہے, یہ پتہ چلتا ہے. کسی کو کچھ ملتا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی قربانی ہے، کوئی قربانی ہے. تو حضرت والا مفتی صاحب حفظہم اللہ تعالی مغرب کی نماز میں تشریف لائے، یہاں مغرب کی نماز پڑھی تو ہمیں حضرت کی صحبت ملی. اکیڈمی بھی خوش نصیب ہے کہ حضرت کی تشریف آوری ہوئی، ہم سب کو حضرت کی زیارت نصیب ہوئی. زیارت ملاقات، زیارت ملاقات صحبت، ان سب چیزوں میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے. حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے ہی سنی ہوئی ایک بات میں بار بار آپ حضرت کو سناتا ہوں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے شیخ ڈاکٹر عبدالعی عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چاہنے والوں میں کچھ لوگ اہل عقیدت ہوتے ہیں، کچھ لوگ اہل محبت ہوتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو عقیدت ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور کچھ لوگوں کو عقیدت بھی ہوتی ہے مگر اس کے اوپر محبت کا غلبہ ہوتا ہے. جن پر عقیدت کا غلبہ ہوتا ہے وہ اپنی منواتے ہیں، اور جن پر محبت کا غلبہ ہوتا ہے وہ ان کی مان کے چلتے ہیں. عقیدت ہے تو وہ چاہے گا کہ حضرت آئے ہیں انگلینڈ، پہلی مرتبہ میں نے ان کو دیکھا ہے، کہیں حضرت نکل نہ جاوے تو وہ حضرت کے نہ چاہنے کے باوجود بھی مسافہ ضرور کرے گا. وہ بیمار ہوں گے تو بھی اس کا دل یہ چاہے گا کہ میرے گھر آئیں، میرے گھر، میری گاڑی میں بیٹھے. حالانکہ پتا ہے کہ وہ دوسری گاڑی جو آئی ہوئی ہے اس میں حضرت کو زیادہ آرام رہے گا، لیکن نہیں، میری گاڑی میں بیٹھے. ان کے ذہن میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ برکت. اور محبت، اہل محبت، ان کے دل میں بھی تڑپ اتنی ہی ہوتی ہے ان سب چیزوں کی کہ حضرت میری گاڑی میں بیٹھ جائے، حضرت میرے گھر آئیں، حضرت میری طرف توجہ کرے، حضرت مجھے دیکھے، مجھ سے بات کرے، مجھ سے مسافہ کرے. لیکن ان کے دل میں محبت ہوتی ہے کہ اس تکلیف ہوگی حضرت کو، تکلیف ہوگی حضرت کو. ڈاکٹر عبدالعی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل عقیدت اپنا کام کروا لیتے ہیں، اہل محبت دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، لیکن فائدہ اہل محبت کو زیادہ ہوتا ہے، اہل عقیدت کو نہیں، اہل عقیدت کو کم، ان کو زیادہ. اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جو اصل فیاض ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے میرے ولی کی رعایت رکھی. اور دوسری بات یہ کہ وہ بزرگ اگر ہمیں پہچانتے ہیں تو گھر جا کر کے ان کو بھی تو خیال آئے گا نا کہ محمد، ابراہیم، علی، اسماعیل دور دور سے مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن دھکا دھکی کر کے مجھے پریشان ہی کیا. تو ان کے دل میں اتر جاتا ہے وہ آدمی. اہل عقیدت دل میں اتر نہیں سکتے، اہل محبت دل میں اتر جاتے ہیں. اہل عقیدت سے تو شیخ بھاگتا ہے، بھاگتا ہے دیکھ کر کے، وہ پھر آ گیا. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں توفیق عطا فرماوے. تو بزرگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرو، لیکن یہ بھی غلط ہے کہ بالکل آپ پیچھے ہی رہے اور کہ نہیں تکلیف ہوگی، نہیں تکلیف ہوگی، نہیں تکلیف، فارغ بیٹھے ہوئے اکیلے اور آپ کہتے تکلیف ہوگی، یہ بھی غلط، یہ سستی ہے. اور یہ بھی غلط کہ ان کو تکلیف میں ڈالیں آپ. تو الحمدللہ ہمیں حضرت کی صحبت ملی، حضرت کی زیارت ہوئی. پھر درخواست کی میں نے کہ حضرت سب کے لیے دعا فرما دیجئے، تو حضرت نے اجتماعی دعا کر دی. تو حضرت کے ساتھ جو ہمارا 5-10 منٹ کا وقت گزرا، آج کی اصل مجلس تو بھائی وہی ہے. میں تو خانہ پوری ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہاں کوئی ہے نہیں، اس لیے بیٹھ جاتا ہوں. اصل تو یہ حضرات، اصل مجلس وہ تھی. اللہ تعالی شانہ اس صحبت کی برکت مجھے بھی نصیب کرے, آپ دوستوں کو بھی نصیب کرے. بزرگوں کی دل میں محبت پیدا کرو, عقیدت پیدا کرو, عظمت پیدا کرو, ادب کے ساتھ ان کے پاس جاؤ اور اخلاص کے ساتھ. یہ نہیں کہ یہ بہت فیمس آدمی ہے تو مجھے کوئی دیکھ لے کہ یہ اپنی ان کی گاڑی میں جا رہے ہیں, میری گاڑی میں جا رہے ہیں. تو دنیا فیض لے لے گی, وہ شیخ آپ کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا ان سے. قیام میرے گھر میں رہے اس لیے کہ بہت فیمس آدمی ہے, بہت بڑے شیخ ہیں, تو لوگوں کو پتا چلے کہ بھی میں, پوری دنیا کو ملے گا, آپ کے گھر میں رہتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. سب کچھ نیتوں پر ہے. اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, صرف اللہ کے لیے کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے, مجھے اس کا فیض مل جائے, مجھے اس کا فیض مل جائے. دل دل میں ایسی بزرگوں کے پاس بیٹھ کر نیت بھی کرنے کی کہ اے اللہ آپ نے ان کے دل میں جو باتیں ڈالی ہیں وہ آپ میرے دل میں ڈال دیجیے, ان کے دلوں میں جو اچھی اچھی باتیں ہیں وہ مجھے عطا کیجیے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ جو ہے بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں, ہو سکتا ہے مجلسوں میں اتنی مرتبہ نہ آیا ہو, کہ وہ ان کے زمانے میں ایک شخص تھا, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا, تو وہ چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا مجمع ہے. تو جب کوئی مجمع کو دیکھتا ہے تو وہاں جا کر پوچھتا ہے کہ بھئی کیا ہوا, تو لوگوں نے بتایا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے اس لیے ہم استسقاء کے لیے نکلے ہوئے ہیں, روزانہ نکلتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, مگر بارش نہیں ہو رہی ہے. تو اس نے کہا کہ آج مجھے دعا کرنے دو, میں دعا کرتا ہوں بارش ہوگی انشاءاللہ. کہ بہت اچھی بات ہے بھائی, آپ دعا کر لو. اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, دعا کی تو بارش برسنے لگ گئی. بہت اثر ہوا مجمع پر, یہ تو کوئی بہت بڑا اللہ والا معلوم ہوتا ہے, مگر وہ خیر کا زمانہ تھا. اس نے دھوکہ دہی سے کام نہیں لیا, اس نے کہا کہ بھائی نہیں, میں تو آپ جیسا ایک سمپل سیدھا سادہ مسلمان ہوں, میرا کوئی کمال نہیں ہے. اصل میں یہاں آنے سے پہلے ایک دوسری جگہ کے اوپر, یہاں سے فاصلے پر, دوسرے گاؤں میں, دوسری بستی میں, جو بھی ہوگا, وہاں ایک اسی طرح کا مجمع تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے, تو کہا کہ یہاں سے ایک بزرگ گزرنے والے ہیں, بھائی عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ, تو ہم لوگ یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ حضرت یہاں سے جب جائیں گے تو ہم زیارت کر لیں. آج کل ہم لوگ یہ ٹرانسمیٹنگ اور ریسیور سسٹم سے گھروں میں بیٹھ کر بزرگوں کے بیانات کو سن لیتے ہیں, تو نہ ان کی صحبت ملتی ہے, نہ ان کی زیارت ہوتی ہے, نہ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہ مستقل اس کی حیثیت ہے, کس کی زیارت کی, کس کی ملاقات کی, کس کی ان کی صحبتوں کی. بغیر روز رکھے جو لوگ گھروں میں بیٹھ کر کے سنتے رہتے ہیں تو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن پروگرام ہے. ایجوکیشن پروگرام یعنی تعلیم کا پروگرام ہے, تو وہاں جو سننا ہے وہ یہاں سننا ہے. بہت سے لوگ یوٹیوب سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں, بہت سے لوگ سی ڈی اور کیسٹ سے, تو یہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ اس سے علم ملے گا, بار بار سنیں گے تو ایک ریمائنڈر ہوگا, وہ اپنی جگہ پر. لیکن وہ جو صحبت کا عمل ہے وہ نہیں ہوگا, صحبت میں آ کر کے بیٹھنا. اور عورتیں چونکہ مجبور ہیں اس لیے وہ اپنے گھروں میں رہ کر کے سنیں گی, تو ان کی مجبوری کی وجہ سے ان کو صحبت کا جو فوائد ملنے چاہیے وہ ان کو گھروں میں بیٹھ کے ملیں گے. جو معذور ہیں ان کو ملیں گے, مجبور معذور. تو کہا کہ جب میں نے سنا کہ بھئی بہت بڑے بزرگ گزر رہے ہیں تو چلو میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں, میں بھی کھڑا ہو گیا. دیکھو میرے بھائیو, آپ میں سے بہت سے کہیں گے کہ یہ جذبہ تو مجھے بھی ہے, مجھے بھی پتہ چلتا ہے کوئی بزرگ آئے ہیں تو میں بھی بہت کوشش کرتا ہوں کہ مسافہ ہو جائے, میں بھی بہت کوشش کرتا ہوں کہ ان کی زیارت ہو جائے. لیکن مدار تو سارا نیت پر ہے نا. نیت ہماری کیا ہوتی ہے؟ برکت ملے گی, بس برکت ملے گی. اگر پوچھا جائے کہ بھئی کون سی برکت, تو کہ وہ تو معلوم نہیں, بس برکت ملے گی. اور اگر کوئی برکت کی تشریح کر سکے گا تو یہ کہے گا کہ گھر میں بچہ بیمار ہے، ہو سکتا ہے اچھا ہو جائے، میں بیمار ہوں ہو سکتا ہے میری بیماری چلی جائے، فیکٹری مندی چل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ساری ہماری انٹرویو ہمارا ہونے والا ہے اس میں کامیابی ہو جائے. یہ عمل قیمتی کب بنتا ہے؟ جب ہم ایسے لوگوں کی زیارت کریں، ملاقات کریں، ایسے بزرگوں کی مجلسوں میں جائیں اس نیت سے کہ اللہ فیاض آپ ہیں، مگر آپ کی یہ سنت ہے کہ آپ اپنے برگزیدہ بندوں کے سینوں کے ذریعے ہمیں فیض پہنچاتے ہیں، تو میں اس لیے آیا ہوا ہوں کہ آپ کی بارگاہ سے جو فیضان ہو رہا ہے آپ کے اس بندے کے قلب پر، اس کے قلب سے میرے سینے میں منتقل فرما دے. اس نیت سے ہم جائیں، میرے باطن کو ٹھیک کر دیجیے، مجھے یہ چاہیے. اگر یہ ہو گیا، اگر فیضان مل گیا، ہمارا باطن ٹھیک ہو گیا، تو ہم سیدھے سیدھے چلنا شروع کر دیں گے دین پر. اور جب وہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے گی تو اللہ ہمارا ہو جائے گا، اور اللہ ہمارا ہو جائے گا تو بیماری کا پرابلم بھی سالو ہو جائے گا، نوکری کا پرابلم بھی سالو ہو جائے گا، رزق کا سب. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، تو ایک میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری. تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں، تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے. بھئی لوگ پیسوں کے پیچھے کیوں دوڑتے ہیں؟ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پیسہ اگر آ گیا تو سارے مسئلے حل، پیسہ آ گیا تو گاڑی، پیسہ آ گیا تو موبائل، پیسہ آ گیا تو ہالیڈے، پیسہ آ گیا تو گھر، پیسہ آ گیا تو سب کچھ. اسی لیے سب پیسوں کے پیچھے دوڑتے ہیں. تو اللہ آ گیا تو پوری کائنات مل گئی، اور اللہ آئے گا تب جب دل ٹھیک ہو جائے گا. تو ان کے دل میں یہ ہوا کہ چلو میں بھی یہاں ٹھہر جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. وہاں سے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ گزرے، سب ادب والے تھے، کسی نے حضرت کو تکلیف نہیں پہنچائی، زیارت کر لی. تو کہا کہ میں بھی زیارت کر لی، اور زیارت کر کے پھر سفر کرتے 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 یہاں جب پہنچا تو آپ لوگوں سے پوچھا، تو آپ لوگوں نے کہا کہ قحط ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی. تو میں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ میری دعا قبول ہوگی، مجھے دعا کرنے دو. اور کہا، میں نے ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعا کی کہ اے اللہ، آپ نیک اعمال کے وسیلے سے دعائیں قبول کرتے ہیں، نیک اعمال کے وسیلے سے دعائیں قبول کرتے ہیں. میں بھی ابھی ایک نیک عمل کر کے آیا ہوں، آپ کے دوست کو دیکھ کر آیا ہوں، آپ کے ولی کو دیکھ کر. آپ کے ولی کو دیکھنا یہ ایک نیک عمل ہے. اے اللہ، اس نیک عمل کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں کہ بارش برسا دے. اللہ نے اس کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لی اور بارش برسا دی. صرف زیارت کا یہ فائدہ ہے تو صحبتوں میں بیٹھنے کا کتنا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالی شانہ بھائی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے، اور اس حقیقت کو دلوں میں پیوست فرما دے. ایک تو یہ کہ شوق پیدا ہو بزرگوں کی زیارتوں کا، بزرگوں کی ملاقاتوں کا، بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے کا. ہمارے بڑے بڑے جو اکابر ہیں، بڑے بڑے اکابر، وہ بڑے بڑے ہو جانے کے بعد بھی جہاں پتا چلتا تھا کہ کوئی اللہ والا ہے تو وہاں جاتے تھے، کوئی اللہ والا ہے تو وہاں جاتے تھے. اپنے سے چھوٹوں کی بھی ملاقات کرتے تھے کہ بھئی اللہ والا ہے، اس لیے کہ اللہ والا تو اپنے کو بڑا نہیں سمجھتا. ملاقات کرتے تھے. جتنی زیادہ صحبت ہوں گی، اور اپنے شیخ کی صحبت اس میں بہت مؤثر، اپنے شیخ کی صحبت بہت مؤثر، اور اس کا اہتمام کرنا ہے. اور بزرگوں کی صحبت، اس کے ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں تو مسجد کا ماحول نہیں ملتا. یہ اللہ کے گھر کی بھی ایک برکت ہے نا. آپ ایک عمل گھر میں کریں، ایک عمل یہاں کرو، تو مسجد میں بھی تو کچھ وقت گزارنا چاہیے. زیادہ درس ہو رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے کسی کا، مسجد میں پہنچو، مسجد میں پہنچو. تو بزرگوں کی صحبت کو اہمیت دو، بزرگوں کی صحبت کو، اور اچھی نیتوں کے ساتھ جاؤ. دنیاوی اغراض نہیں، دنیاوی نیت نہیں، اور ہم سے ان کو تکلیف نہ پہنچے. اور ہماری زبان سے اللہ والوں کے بارے میں، بزرگان دین کے بارے میں، علماء کرام کے بارے میں برے الفاظ نہ نکلے. برے الفاظ نہ نکلے. دیکھو میرے بھائیو, یہاں جو ہے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں تو اکثر مرتبہ کچھ نہیں ہوتا, اس لیے کہ جو ہونا ہے وہ آخرت میں ہوگا, لیکن بسا اوقات دنیا میں بھی ہوتا ہے, دنیا میں بھی ہوتا ہے, دنیا میں بھی پکڑ آتی ہے, دنیا میں بھی پکڑ آتی ہے. موت کے وقت کلمہ زبان پر جاری نہیں ہوتا, مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے کہ کیا. اگر کسی عالم کو یا کسی بزرگ کو ہم نے کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا بھی تو دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے کیا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ بھائی آپ کو محاسب بنایا ہے اللہ نے, ایک ادنا مومن کے بارے میں غور سے سنو, ادنا مومن, عالم اور بزرگ نہیں, ادنا مومن کے بارے میں ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ اگر کسی ادنا مومن کو تم غلط کام کرتے ہوئے دیکھو اور اس کی 15 منٹ کے بعد 20 منٹ کے بعد 30 منٹ کے بعد آپ کی ملاقات ہو تو شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اس کی طرف بدگمانی سے مت دیکھو, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم اسے مجرم سمجھ رہے ہو لیکن 15-20 منٹ میں وہ توبہ کر چکا ہو اور اللہ کا دوست بن چکا ہو. جب ادنا مومن کے بارے میں ہمیں یہ تلقین ہے تو اللہ والوں کے بارے میں, اللہ والوں میں اور ہم میں فرق یہی ہے کہ ہم غلطیاں بار بار کرتے ہیں, وہ غلطیاں کبھی کبھار کرتے ہیں, اور دوسرا فرق یہ کہ ہم غلطیاں کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے, ان کی ادھر غلطی ہوئی کہ ادھر توبہ. اس لیے زبانوں پہ کنٹرول. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے ایک شعر بہت پسند آیا, حضرت دینوی رحمت اللہ علیہ, مجھے ایک شعر بہت پسند آیا اور میں نے اسے لکھوا کر اپنے پاس رکھا تاکہ میں بار بار اس کو دیکھتا رہوں, اور اس پہ بار بار دیکھتا رہے تو وہ میسج بار بار سامنے آتا رہتا ہے اور عمل کروں. کیا ہے وہ شعر؟ دوسروں کے معاملات میں کفے لسان, دوسروں کے معاملات میں کفے لسان. حفیظ علی صاحب کا اور مفتی ابراہیم صاحب کا کوئی معاملہ ہے اور اس میں میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے, تو میں اسلم کے ساتھ بیٹھ کر کیوں بات کروں کہ وہ حفیظ علی اور مفتی ابراہیم کا ایسا ہو رہا ہے؟ دوسروں کے معاملات میں کفے لسان بولنے کا کب ہے؟ جب اس معاملے سے ہمارا تعلق ہو. یہ دونوں حضرات مجھے بلانے کے لیے آئے اور حفیظ علی مجھے کہے کہ مفتی ابراہیم صاحب سے میرا یہ معاملہ ہے آپ کچھ کیجئے, مفتی ابراہیم صاحب مجھے کہے کہ آپ کچھ کیجئے. اب مجھے دونوں میں سے ایک نے یا دونوں نے ذمہ داری سونپی, اب یہ معاملہ میرا ہو گیا, یہ دوسروں کا نہیں رہا. اب میں غور کروں اور غور کر کے سوچوں کہ میں مفتی ایوب صاحب کو ذرا بلاؤ, مفتی محمد کو بلاؤ, مفتی سلیمان کو بلاؤ, مولانا احمد صاحب کو بلاؤ, مولانا ایاز صاحب کو بلاؤ. اس لیے کہ میں سنسیئرلی ایسا سمجھ رہا ہوں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان پانچوں کی مجھے ضرورت پڑے گی. اب ان کے سامنے مسئلے کو حل کرنے کی نیت سے بات کرو. دوسروں کے معاملات میں کفے لسان, جب تک وہ معاملہ پرایا ہے تو زبان بند, جو کچھ بھی آپ کو نظر آئے زبان بند. ہم جب بچپن میں تھے نا, بچپن میں تو اسکول کے اندر ہمیں یہ سکھایا گیا تھا, انڈیا کی بات کر رہا ہوں, بھوریا گاؤں کی, وہاں اسکول میں میں جاتا تھا تو اسکول میں بچپن میں یہ سکھایا تھا. گاندھی جی, مہاتما گاندھی تھے نا, تو گاندھی جی کی طرف سے ایک سبق تھا اور بڑے بڑے پوسٹر اس کے بنتے تھے, تین بندر, تین منکیز, تین بندر. تو ایک بندر جو ہے وہ ایسا منہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے, اس کے پڑوس میں دوسرا بندر جو ہے وہ کانوں کو بند کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے پڑوس میں تیسرا بندر جو ہے وہ آنکھوں کو بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ تعلیم 1400 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے کہ زبان کی حفاظت کرو, آنکھوں کی حفاظت کرو اور کانوں کی حفاظت کرو. اور آگے میں بات کروں کہ جب دنیا میں یہ ایڈز کی بیماری پھیلی, تفسیر میں جانے کا وقت نہیں ہے چونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, بات سے بات نکلتی جاتی ہے. ایڈز کی جب بیماری پھیلی تو اس میں ڈاکٹروں نے تحقیق کی تو تحقیق سے یہ پتا چلا کہ میاں بیوی کے جو ازدواجی تعلقات ہیں ان میں احتیاط نہ کرنے سے ہی بیماری ایک سے دوسرے میں منتقل ہو سکتی ہے. اس لیے اس میں پھر یہ تحریک چلی کہ اس میں بہت احتیاط کیا جائے. اس لیے کہ نکاح کے بندھن میں لوگ آتے نہیں, اور جو نکاح کے بندھن میں نہیں آئیں گے وہ ہر جگہ منہ ماریں گے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایڈز والے کی بیماری آپ میں منتقل ہو جائے. یعنی شرمگاہ کی حفاظت کرو, غلط جگہ پہ شرمگاہ کو استعمال نہ کرو. غور سے سنو, شرمگاہ کو غلط جگہ پہ استعمال نہ کرو. یہ تحریک چلی تھی ایڈز کی جب بیماری نئی نئی دنیا میں عام ہوئی تھی اس وقت. تو لندن میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر کی ملاقات کے لیے میرا جانا ہوا کسی غرض سے. بڑے ڈاکٹر تھے, تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو الگ الگ لیفلیٹ ہوتے ہیں, بکلیٹس ہوتے ہیں, وہ سب رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان سے جب ملاقات ہوئی, میں کسی کو لے کر گیا تھا, اصل میں کوئی آیا ہوا تھا جو ان کو ملنا چاہتا تھا, ان کا مجھ سے تعلق تھا, میں انگلینڈ میں تھا تو میں نے ان کو ڈھونڈا اور ڈھونڈ کر کے میں ان کے پاس لے گیا ان کو. تو دونوں کا وقت ایسا تھا کہ بس سرجری ہی میں ملاقات ہو سکے گی. تو میں جب سرجری میں ان کو مہمان کو لے کر کے داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان کے ٹیبل کے اوپر بندر بیٹھے ہوئے تھے. یہ گاندھی جی کے تھے تو مسلمان, مگر وہ بندر انہوں نے رکھے ہوئے تھے. لیکن تین نہیں تھے, چار بندر تھے. تو چار بندروں کو دیکھ کر میں نے کہا کہ ہاں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج مکمل ہوئی. تین تو وہ گاندھی جی والے تھے اور چوتھا بندر بیٹھا ہوا تھا, دونوں ہاتھوں سے شرمگاہ کو یوں پکڑے ہوئے. چار بندر تھے, ایسا پتلے جیسے بنایا تھا چھوٹا, چوتھا بندر ایسے بیٹھا ہوا تھا. تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو, غلط جگہ پہ استعمال نہ ہو. زبان کی حفاظت کرو, غلط جگہ پہ استعمال نہ ہو. کانوں کی حفاظت کرو, غلط جگہ پہ استعمال نہ ہو. آنکھوں کی حفاظت کرو, غلط جگہ پہ استعمال نہ ہو. دوسروں کے معاملات میں کف لسان, دوسروں کے معاملات میں زبان بند. یہ پہلا مصرع. اور دوسرا, وقت ہی جانے نفس, جب نفس بھڑکے, اندر سے نفس بھڑکے, اس وقت کیا کرے. نفس تو ہر چیز کے لیے بھڑکتا ہے. شراب کے لیے اندر سے بھڑکا, زنا کے لیے بھڑکا, ڈرگ کے لیے بھڑکا, ہیجان جوش مارتا ہے اندر سے نفس کہ اسے کھا لو, اسے پی لو, یہ کام کر لو. غصے کی وجہ سے ہیجان کہ مارو اسے, کوٹو اسے. تو اس وقت کیا کرے, ووقت ہیجان نفس, نفس کے جوش مارنے کے وقت ضبط نفس سے کام, ضبط نفس سے کام, یعنی نفس کو کنٹرول کرنے سے کام کرو. تو دوسروں کے معاملات میں کف لسان, ووقت ہیجان نفس, ضبط نفس سے کام. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علماء مشائخ, دیکھو ایک ہے کہ آپ اپنے بھائی کے بارے میں یہ کہے کہ ارے یار بے وقوف ہے, تو برا کیا نا آپ نے. اپنے سگے بھائی کو آپ بے وقوف کہتے ہیں, اپنے سگے بھائی کو آپ بے وقوف کہیں بھائی کو. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے والد کے لیے کہے کہ ارے یار رہنے دو نا, بے وقوف ہے. تو انسان ہونے کے اعتبار سے تو دونوں برابر ہے, لیکن زیادہ برا کون سا سمجھا جائے گا, انسانوں کی نظر میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی. تو ایک شخص اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ نالائق ہے رہنے دو نا یار, اور دوسرا اپنے باپ کو کہتا ہے کہ نالائق ہے رہنے دو. زیادہ سزا اللہ کے یہاں کس کو ملے گی, پہلے کو یا دوسرے کو؟ دوسرے کو. تو کسی بھی انسان کی برائی بیان نہیں کرنی چاہیے, لیکن عام انسان کی برائی بیان کرنے اور علماء اور مشائخ کی برائی بیان کرنے میں فرق ہے. تقوی والے بزرگان دین کی برائی بیان کرنے میں فرق ہے. عالم نہیں ہے, شیخ نہیں ہے, لیکن متقی اور پرہیزگار ہے, متبع شریعت ہے, اس کی برائی بیان کرنے اور عام آدمی کی برائی بیان کرنے میں فرق ہے. تو اگر جو سب سے لوور لیول ہے اسی کو ہم لے لیں کہ ادنا مسلمان کی برائی بیان کرنا بہت برا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کتنا برا ہے کسی کی عزت کو پامال کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی عزت کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ ہے. ایک مومن کی عزت کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرنا اتنا شدید نہیں ہے جتنا ایک عام مومن کی عزت کو پامال کرنا. اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی مومن کی غیبت کر رہے ہیں تو عزت پامال ہوئی کہ نہیں؟ اس پر بہتان باندھ رہے ہیں, عزت پامال ہوئی کہ نہیں؟ اور آج کل غیبت تو بہت کم ہوتی ہے. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی میں برائی ہو اور اس کو آپ بیان کریں, یہ غیبت گناہ کبیرہ. کتنا گناہ؟ بڑا گناہ. الغیبت اشد من الزنا, زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ الغیبہ, زیادہ سخت. اور اس سے اوپر والا گناہ ہے زنا سے اوپر غیبت, اور غیبت سے اوپر بہتان. بہتان کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو برائی نہیں ہے وہ آپ بیان کریں. ابراہیم بخیل ہے اور آپ دوسروں کے سامنے کہے کہ یار رہنے دو نا, بڑا بخیل آدمی ہے, یہ غیبت ہو گئی. ابراہیم کو پتا چلے گا تو دل دکھے گا نا. تو ایسی بات کرنا کسی کی غیر موجودگی میں کہ اگر اس کو پتا چل جاتا تو اس کو تکلیف ہوتی, یہ غیبت ہے. لیکن ابراہیم بخیل نہیں ہے, سخی ہے. اور آپ کہے کہ یار رہنے دو نا, وہ تم سب کو دکھانے کے لیے کبھی کبھار تم کو کھلا دیتا ہوگا, میں ساتھ رہتا ہوں یار, مجھے معلوم ہے نا, میں 25 سال سے اس کا دوست ہوں, بڑا بخیل ہے. چلو دیکھو بہتان. تو آج کل ہمیں تحقیق نہیں ہوتی, ایسے ہی ہم ہانکتے ہیں. تو میرے بھائیو, یہ ہماری نمازیں, یہ ہمارے روزے, یہ اتنے سارے گناہوں کو لے کر ہم جائیں گے اللہ کے دربار میں. حقوق العباد کا معاملہ ہم لے کر کے اللہ کے دربار میں جائیں گے تو یہ ان چیزوں میں سے کتنی چیزیں رہ جائیں گی. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات پر آج کی مجلس ختم. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حقوق العباد کے معاملے میں ہم لوگ اتنے بے پرواہ ہیں, اتنے بے پرواہ ہیں کہ جب کسی سے مخالفت ہو جاتی ہے نا تو اس کے پیچھے ایسے پڑ جاتے ہیں, اس کی غیبت, اس پر بہتان, اس سے حسد, اس سے کینہ, اتنا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن جب نیکیاں تقسیم کرنے کا وقت آئے گا تو ساری نیکیاں تو پہلا آدمی ہی لے جائے گا, ساری نیکیاں تو پہلا آدمی ہی لے جائے گا, اتنے حقوق ہوں گے پہلے آدمی کی. اور اس کے بعد دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پر جو لوگ ہوں گے ہمارے پاس نیکی نہیں ہے ان کے تو پھر گناہ ہی لینے پڑیں گے گناہ. اور حدیث شریف میں اسی شخص کو مفلس کہا گیا ہے, مفلس, مفلس کہا گیا ہے, مفلس. نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں, نیکیاں. ہمارے بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ جو ہیں انہوں نے کسی کے اوپر ایک بہت خوبصورت ٹری کے اندر بہت عمدہ عمدہ کھجوریں بھیجی اور وہ دشمن تھا ان کا, کھجوریں بھیجی بلکہ خود لے کر کے گئے. تو کہنے لگے کہ بھائی تم اور میرے دروازے پر اور اتنی قیمتی ٹری میں عمدہ کھجوریں لے کر. تو کہا کہ اصل میں آپ نے میری غیبتیں کر کر کے میرے اوپر بہتان باندھ باندھ کر بہت نیکیاں پہنچائی ہیں, تب کچھ تو بدلے میں دینا چاہیے نا, کچھ تو بدلے میں دینا چاہیے نا. تو کہا کہ میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں. دیکھو ان کو مستحضر رہتا تھا, وہ تو ان کو سبق سکھانے کے لیے ایسا کیا ہوگا, یقیناً وہ اللہ والے تھے تو معاف بھی کر دیا ہوگا. اور یہاں جملہ معترضہ کے طور پہ یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ مزاج مت رکھو کہ ڈاکٹر اشتیاق صاحب کو ہم یہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب قیامت کے دن دیکھ لیں گے. ارے اللہ کے بندے, اگر تیرا ڈاکٹر اشتیاق پر کوئی حق ہے تو اللہ کی دوسری مخلوق کا تیرے اوپر بھی تو حق ہوگا. اگر تو ڈاکٹر اشتیاق سے لے گا قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں کو تیرے معاملے میں کیوں نرم کرے گا؟ اگر تو جذبہ رکھے گا ڈاکٹر اشتیاق کو معاف کرنے کا تو اللہ تعالیٰ شانہ دوسری مخلوق کو بھی معاف کرنے کا جذبہ عطا فرمائیں گے. اور دوسری بات اس سلسلے میں کہ کسی سے لینے کے دو طریقے ہیں آخرت میں. ایک تو یہ کہ شفیق الرحمان کے ذمے میرے 500 پاؤنڈ ہے اور میں کہوں کہ نہیں معاف نہیں کروں گا قیامت کے دن شفیق سے لوں گا تو ظاہر ہے کہ شفیق کے نام عمل سے ملے گا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ معاف کر کے میں معافی کا بدلہ لوں اللہ سے, تو 500 پاؤنڈ کے عوض میں اتنی نیکیاں نہیں ملے گی جتنی معاف کرنے کے نتیجے میں ملے گی. 500 پاؤنڈ کے عوض میں نیکیاں ملے گی بس, معاف کرنے کے نتیجے میں خالق نیکیاں بھی ڈھیروں دے گا اور یہ کہے گا کہ مخلوق ہو کر میرا بندہ اگر کسی کو معاف کر سکتا ہے تو میں خالق ہو کر اپنے بندے کو کیوں معاف نہ کروں. اس لیے بار بار ایک بات کی جو میں تلقین میرے احباب سے کیا کرتا ہوں اور آپ سب حضرات سے, وہ یہ ہے کہ ایسا کوئی کام مت کرو جس میں اللہ سے یا کسی سے سوری کہنا پڑے. اللہ کے معاملے میں بھی غلطی مت کرو اور مخلوق کے معاملے میں بھی غلطی مت کرو, لیکن اگر غلطی ہو جائے تو انتظار مت کرو, اللہ سے بھی معافی مانگ لو مخلوق سے بھی معافی مانگ لو. اور اگر کسی اور سے غلطی ہو جائے تو اس کے معافی مانگنے کا انتظار مت کرو, اس کے معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دیا کرو. اور اگر وہ معافی مانگنے کے لیے آئے تو اسے شرمندہ مت کرو, اسے کہو کہ آپ ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں معافی مانگ کر, آپ عمر میں ہم سے بڑے ہیں, اچھا لگتا ہے کہ آپ معافی مانگے. وہ تو چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں, میں آپ کو معاف کر چکا ہوں پہلے سے, میرا دل بالکل صاف ہے آپ سے, میں تو یہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتا کہ میں آپ کو معاف کر چکا ہوں. ہم کون ہوئے معاف کرنے والے, یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ میرا دل آپ سے صاف ہے, میرا دل صاف ہے آپ سے, معاف کرو. جذبہ رکھو ایسا, ایسا جذبہ دل میں ہو کہ انشاءاللہ قیامت کے دن میرا ہاتھ کسی کے گریبان پر نہیں ہوگا, میرا ہاتھ کسی کے گریبان پر نہیں ہوگا. اللہ تعالی شانو بھائی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو بھائی بہت زیادہ احتیاط کرو, یہ حضرت ہی کی برکت ہے کہ یہ کچھ باتیں میں نے عرض کر دی اور مفید باتیں رہی. مجھے کل سے شدید فلو ہو گیا تھا اور آج سبق میں بھی حاضری نہیں ہو سکی, سر بہت بھاری تھا, مگر اللہ تعالی شانہ نے فضل فرمایا کہ مستقل ایک مجلس ہو گئی. اللہ تعالی شانہ حضرت کے اور حضرت کے علاوہ باقی جتنے ہمارے اکابر ہیں, علماء حقہ ہیں, مشائخ حقہ ہیں, جتنے بھی متقی پرہیزگار لوگ ہیں, متبین شریعت لوگ ہیں پوری دنیا میں, چاہے وہ علماء ہو چاہے عوام ہو, اللہ تعالیٰ شانہ ان کی عمروں میں خوب برکت پیدا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس متبین شریعت لوگوں کی, علماء اور عوام دونوں کی تعداد کو بڑھاتا رہے اور ان کی حفاظت کرتا رہے اور ان کو پورے عالم میں برکت کے عام ہونے کا باعث بنائے, ذریعہ بنائے. اور اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں بھی اس جماعت میں شامل فرما دے, اور اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کی باطن کی اصلاح فرما دے اور اپنے خاص بندوں میں شامل فرما دے. مرحومین کی اللہ مغفرت فرما دے, جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے, مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما دے, اور جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے, جو ہاسپٹلوں میں پریشان ہیں اللہ تعالی شانہ بہت عافیت کے ساتھ ان کو ان کے کاموں سے علاج سے فارغ کر کے جلد خوشیوں کے ساتھ گھر لوٹا دے. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ گمراہوں کو ہدایت عطا فرمائے, جو اللہ سے دور ہیں انہیں اللہ اپنی ذات سے جوڑ دے. اور آئندہ کل ہمارے یہاں جو ختمات قرآن کا جلسہ ہو رہا ہے, اسے پورے عالم میں قرآنی تعلیمات کے, قرآنی انوار کے, قرآنی علوم کے عام ہونے کا ذریعہ بنائے, ہمیں قرآن سے ہمیشہ وابستہ رکھے. اور اللہ تعالی شانہ جتنی زندگی ہے ایک ایک قدم اپنی مرضی کے مطابق اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور دین کی خدمت میں لگائے رکھے, اس کی اطاعت میں لگائے رکھے, اور وقت آخر اللہ تعالی شانہ ہمیں مقام صدیقیت والا حسن خاتمہ عطا فرمائے. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس سال جن خوش نصیبوں کو اپنے گھر اللہ نے بلایا ہے, اللہ عافیت کے ساتھ ان سب کو پہنچا دیں, اور اللہ تعالی شانہ اپنی مرضی کے مطابق ان سے حج کروائے, سب کو حج مبرور کی فہرست میں شامل فرمائے, اور ان کو اولیاء کاملین بنا کر واپس لوٹائے, اور ان کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ بھی رکھے. اور اللہ تعالی شانہ پوری امت کے جتنے افراد ہیں انہیں بار بار وہاں کی حاضری نصیب کرے, وہاں کی موت نصیب کرے. اور اللہ تعالی شانہ ان لوگوں کو جو اب تک نہیں گئے ہیں, جن کے پاس وسائل ہیں انہیں بھی, اور جن کے پاس وسائل نہیں ہیں انہیں بھی, وہاں عافیت کے ساتھ جلد از جلد پہنچا کر ان کی آنکھوں کو بیت اللہ کی اور گنبدے خضرہ کی اور روضہ پاک کی علی صاحبہ الف الف صلوات و سلام زیارت کروا کے آنکھوں کو ٹھنڈی کرے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.